बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد حج بیت اللہ کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام سرزمین وحی آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو آپ معطر فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مختلف علاقوں اور شہروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ این پی ٹی معاہدے کے مطابق پرامن جوہری سرگرمیاں ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ۔ ہر وہ مطالبہ اور فارمولہ جس میں ایرانی عوام کے مطالبات اور قومی مفادات کی ضمانت نہ ہو ناقابل قبول ہوگا، ترجمان وزارت خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ قبلہ اول مسلمین عالم مسجد الاقصی پر انتہا پسند سہونیوں کی یلغار، قبلہ اول میں دراندازی، اشتعال انگیز نعرے اور توہین آمیز اقدامات۔ اور ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت، دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں مریضوں کی تعداد 4,000 سے متجاوز، 4 نئی اموات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے مختلف علاقوں اور شہروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مناسبت سے تہران میں منعقدہ ایک سیمینار سے ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اور زیادہ گہری توجہ دیے جانے کا احساس ماضی سے کہیں زیادہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گہرائی سے توجہ دی جاتی تو حکومتی اقدار کہیں زیادہ مضبوط ہوتی۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لیے جانے کی ضرورت کا کہیں زیادہ احساس کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی شخصیت کے مختلف دیگر پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ اسی طرح کے پروگرام ایران کے دیگر شہروں میں بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں مقامی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت ایرانی عوام نے ایران میں ظالم شاہ کا تختہ الٹ کر اسلامی نظام حکومت کے قیام کی داغ بیل ڈالی تھی اور ایک ایسی اسلامی جمہوری حکومت قائم کی جو ہمیشہ سامراجیت اور تسلط پسندانہ نظام کی مخالفت کرتی رہی اور دنیا کے بیدار ضمیر اور انقلابی متوالوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی ہے، اور جس نے آمریت کا قلع قمع کر دیا اور تسلط پسند طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ادھر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سبت محمد حسن۔
امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے موقع پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انہیں خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے تقاریب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
وادی کشمیر کے بھمنا شریعت آباد میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی پروقار تقریب آج منعقد ہوئی، جس میں ملت اسلامیہ کشمیر کے تمام مکاتب فکر سے وابستہ علماء اور دانشوروں نے شرکت کی اور امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا۔ شیعہ سنی مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس علماء کے سربراہ میرویز کشمیر مولوی عمر فاروق نے اپنی مدلل خطاب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ملت اسلامیہ کا عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عظیم رہنما نے ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے ہفتہ وحدت اور مظلوم فلسطینی عوام اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے یوم القدس کا تصور پیش کر کے ملت کو ایک جگہ جمع ہونے میں کلیدی رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ان کے ہی فرمودات میں امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل مضمر ہے۔ انہوں نے کہا
حضرت امام خمینی کی اگر ہم بات کریں رحمت اللہ علیہ، ان کا جو پیغام تھا، خاص کر اتحاد بین المسلمین کا پیغام، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ سب سے اہم اور سب سے جو امپورٹنٹ ایشو مسلم دنیا فیس کر رہی ہے وہ اتحاد کا فقدان ہے۔
اس تقریب کا اہتمام انجمن شریشیان شریعت آباد نے کیا تھا۔ انجمن کے سربراہ آغا سعید محمد ہادی الموسوی الصفی نے اس موقع پر کہا،
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی برسی کا جو پروگرام ہم نے کیا ہے، میرے خیال سے ہر اس بندے پر یہ ایک شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے جو مکتب امام خمینی کی معرفت رکھتا ہو۔
ان کا جو پورا فوکس رہا اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ جو امام خمینی کا ہے وہ اتحاد بین المسلمین ہے۔
قابل ذکر ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے حوالے سے آج سے باضابطہ طور پر تقاریب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سری نگر۔
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ این پی ٹی معاہدے کے مطابق پرامن جوہری سرگرمیاں ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم یورینیم کی افسودگی ترک نہیں کریں گے کہا کہ این پی ٹی کے قوانین کی روح سے پرامن جوہری سرگرمیاں ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارا جوہری پروگرام پرامن ہے۔ ایرانی عوام نے اس کامیابی کی بھاری قیمت ادا کی ہے، ہم نے اس سلسلے میں شہداء کو وقف کیا ہے۔ این پی ٹی کے قوانین کی بنیاد پر جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہمارا ناقابل تنسیخ حق ہے۔ معاف کیجئے این پی ٹی کے قوانین کی بنیاد پر جوہری توانائی کا استعمال کرنا ہمارا ناقابل تنسیخ حق ہے، ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر وہ مطالبہ اور فارمولہ جس میں ایرانی عوام کے مطالبات اور قومی مفادات کی ضمانت نہ ہو ناقابل قبول ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے ایران کو پیش کی جانے والی تجویز کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی ایسی تجویز یا فارمولہ ایران کی جانب سے مثبت رد عمل کا حامل نہیں بن سکتا جس میں ایران کے قانونی مطالبات اور ایرانی قوم کے مفادات کی ضمانت فراہم نہیں کی گئی ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی بھی ایسی تجویز یا فارمولہ ایران کی جانب سے مثبت رد عمل کا حامل نہیں بن سکتا جس میں ایران کے قانونی مطالبات اور ایرانی قوم کے مفادات کی ضمانت فراہم نہ کی گئی ہو۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کوئی تجویز ملنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اسے قبول بھی کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغام جس کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے موضوعات کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں مذاکرات کے پانچ دور ہو چکے ہیں، چونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی حدود سے آگاہ ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے بارے میں مغربی دعووں سے متعلق بھی کہا کہ صہیونی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران 6 مہینے میں ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ اب اس وقت اس دعوے کو 40 برس کا عرصہ پورا ہو رہا ہے، بنا بنی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو فوجی مقاصد کا حامل بنانا صرف ایک بہانہ ہے تاکہ غاصب صہیونی حکومت علاقے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کنٹرول رکھ سکے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی حکومت کو اب اس بات پر تشویش لاحق ہے کہ وہ ماضی کے اشروں کی مانند علاقے میں اپنے منصوبوں اور سازشوں پر عمل نہیں کر پا رہی ہے اور اس کے مقاصد آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اس غاصب حکومت نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ علاقے میں ہمیشہ جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رہے۔ اس حکومت نے ہمیشہ امریکہ کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے جس کی بنا پر امریکہ کو ایسی جنگ میں کودنا بھی پڑا ہے جو علاقے کے عوام کے مفاد میں نہیں رہی ہے، اور اس سے امریکہ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے اور صرف تنازعے اور کشیدگی کو ہوا ملتی رہی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران ایسے اقدامات کے لیے تیار ہے جو اعتماد کی بحالی اور شفافیت اور آئی اے ای اے کے مکمل کنٹرول کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ اس دوران ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ایسی پابندیوں کا خاتمہ ہے جو کئی عشروں سے ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی طریقے سے جاری رہی ہیں۔ غاصب صہیونی آباد کاروں نے آج بڑی تعداد میں مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں در اندازی کر کے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونی آبادکار مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں در آئے اور اشتعال انگیز اقدامات انجام دے کر مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی آبادکار اپنے کچھ تلمودی مناسک انجام دینے کے بہانے قبلہ ول میں در آئے اور انہیں مسلح صہیونی دہشت گردوں کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی غاصبوں نے بیت المقدس کے قدیمی علاقے اور مسجد الاقصیٰ کے باب المغاربہ سے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے مذہبی اعمال انجام دینے کی آڑ میں اشتعال انگیزی کی۔ واضح رہے کہ مسجد الاقصیٰ عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی خاموشی کے سائے میں مسلسل انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کے اشتعال انگیز اور گستاخانہ اقدامات کی زد پر رہتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر غزہ میں امداد حاصل کرنے کے لیے اکٹھا لوگوں کو نشانہ بنا کر 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ غزہ کے ناصر اسپتال کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے مغربی رفاہ میں اس مقام پر فائرنگ کی جہاں بھوک سے بے حال فلسطینی کچھ امداد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس دہشت گردانہ واقعے میں کم از کم 35 فلسطینی شہید اور 75 زخمی ہو گئے۔ دو دن پہلے بھی صہیونی دہشت گردوں نے امداد لینے کے لیے اکٹھا فلسطینیوں کو نشانہ بنا کر کم از کم 30 کو شہید اور 120 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ صہیونی دہشت گردوں نے خان یونس کے مواسی کیمپ میں بے گھر ہو چکے فلسطینیوں کی خیمہ بستی پر بھی توپ خانوں سے گولہ باری کی، جس میں 4 کے شہید اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ صہیونی ٹولے کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے دیر البلح علاقے پر پے در پے 3 مرتبہ بم گرائے، جبکہ اسی علاقے میں ایک انصار نامی مسجد کو بھی 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یمن نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اسرائیل سے نکل جائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سنا آنے والے دنوں میں قابضین کے خلاف مزید سخت فیصلے لے سکتا ہے، جس سے مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کی وارننگ کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر زور دیا کہ وہ جلدی سے نکل جائیں۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صہیونی حکومت کے حالات ان کمپنیوں کے لیے بہتر نہیں ہیں اور انہیں اپنے قیام پر اصرار کرنے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مہدی المشاط نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی بعض کمپنیوں کی جانب سے یمنی مسلح افواج کے انتباہات کو نظر انداز کرنا ان کی سرگرمیوں کو ایک خطرناک مہم جوئی میں بدل دے گا، جس سے ان کو مقبوضہ فلسطین میں باقی رہنے کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 4,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 200 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں 47 نئے مریضوں کا تعلق دہلی سے ہے۔ دہلی میں کورونا سے ایک 22 سالہ لڑکی کی موت کی خبر ہے۔ دہلی کے علاوہ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور کیرلا میں بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کا ایک مریض چل بسا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ مختلف ریاستوں میں محکمہ صحت نے عوام کے لیے کورونا کی نئی لہر سے محفوظ رہنے کے لیے ہدایت نامے جاری کیے ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش اور سیلاب سے تباہی مچ گئی ہے اور بہت سے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور، سکم اور آسام سمیت مختلف شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش، سیلاب، بجلی گرنے اور زمین کھسکنے کے واقعات میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق منی پور اور سکم میں حالات زیادہ خراب ہیں۔ منی پور میں بچاؤ اور راحت کے کام کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ سکم میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور بہت سی سڑکیں اور بستیاں زیر آب چلی گئی ہیں۔ ریاست آسام میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں وسیع تباہی کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال اور بعض دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں بھی سیلاب سے وسیع تباہی کی خبر ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں کل سے اب تک 6 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ رات سے آخری اطلاع ملنے تک زلزلے کے 6 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے لانڈھی، ملیر، قائد آباد، سعود آباد، کھوکرا پار، پورٹ قاسم اسٹیل ٹاؤن، بھینس کالونی، گلستان جوہر اور گلستان اقبال تک محسوس کیے گئے۔ زیادہ تر جھٹکوں کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا، جبکہ کچھ کا مرکز ملیر کے قریب بتایا گیا ہے۔ زلزلے کے ان جھٹکوں کی شدت رکٹر اسکیل پر 3.6 اور 2.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق آج دن میں 10:25 اور 11:04 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ بنگلہ دیش میں نئے نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے کچھ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں جن میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے کرنسی نوٹوں میں شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کی جگہ ملک کی تاریخی عمارتوں اور قدرتی مناظر کی تصویر نے لے لی ہے۔ اب تک بنگلہ دیش کے سبھی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے دور حکومت میں بھی کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹائی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش میں ملک گیر تحریک کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ کی حکومت گر گئی تھی، جس کے بعد بنگلہ دیش کے معروف ماہر اقتصاد اور دیہی بینک کے بانی محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت قائم ہوئی تھی اور شیخ حسینہ نے ملک چھوڑ کر ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں تیزی آ گئی ہے اور یوکرین نے وسیع ڈرون حملے میں 4 روسی فضائی مراکز اور 40 جنگی طیارے تباہ کر دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روس کے اندر ڈرون حملوں سے فضائیہ کے متعدد مراکز اور کم سے کم 40 جنگی طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی فضائیہ کے جن مراکز کو تباہ کیا گیا ہے ان میں اولنیا اور بیلایا ایئر بیس بھی شامل ہیں جو سرحد کے قریب واقع ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تجنگاہ جناب حسین تخوی صاحب کو۔ اسٹوڈیو میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی خدمت چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی حسین تخوی صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا عہدہ سنبھالے کئی ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ٹرمپ نے امریکی صدر بننے کے بعد عالمی مسائل کے حل کے تناظر میں بے شمار دعوے کیے تھے۔ ان کے حل میں نہ صرف کوئی پیش رفت انہیں حاصل نہیں ہوئی بلکہ بہت مسائل پیچیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ ٹرمپ کی کارکردگی پر آپ کیا تجزیہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ویسے ٹرمپ کی کارکردگی پر بحث کرنا یا ٹرمپ کے دور اقتدار میں دوسرے آنے پر گفتگو کرنا، یہ کوئی بہت ہی مثلا پسندیدہ جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ عالمی حالات کے تناظر میں جو صورتحال اس وقت پیش آ رہی ہے، اس میں ایک جائزہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ حقائق پر مبنی ہے، اور سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ اپنے پاس جو لامتناہی اختیارات اس عہدے کے تعلق سے اس ملک نے دے رکھے ہیں، جب وہ اس منصب پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا حکم جو ہے وہ چلے گا، اور وہ سیاہ و سفید کا جو ہے وہ مالک ہے، اور جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالے وہ اس طرح سے ہو جائے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ امریکہ کے معروف نیوز نیٹ ورک ہیں سی این این، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے ابتدائی 4 ماہ کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹرمپ جو اقتدار میں آنے سے قبل عالمی سطح پر پیچیدہ جیو پولیٹیکل مسائل کے حل کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اب خود ایک الجھن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سی این این نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے واحد صدر نہیں ہیں جو عالمی مسائل کو جادوئی یا کرشماتی طریقے سے حل کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس خوش فہمی میں دوسروں سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ درحقیقت یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ایک جادوئی مثلا مقام پر بیٹھا ہوا سمجھتا ہے۔ سی این این کے مطابق امریکہ کا ہر صدر جب وائٹ ہاؤس پہنچتا ہے تو یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ دنیا کو بدل دے گا، اور ٹرمپ اس گمان میں سب پر سبقت لے گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے 47ویں صدر کے لیے حالات زیادہ سازگار جو ہے وہ نہیں ہیں، اگرچہ ٹرمپ جو جدید ٹیکنالوجی کے سپر اسٹارز ہیں یا وہ ادارے کے جو اس جدید ٹیکنالوجی کے مالک ہیں، ان اداروں کو ڈرا دھمکا کر اپنی حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی پر حکومتی دباؤ ڈال کر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ عالمی رہنماؤں کو محض دھمکیوں کے ذریعے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ عالمی سطح کے جو رہنما ہیں، سربراہان ہیں، ان پر وہ حکم چلا کر دھونس دھمکی کی حالت کے اندر جو ہے وہ کوئی حکم جو ہے مسلط جو ہے وہ کر سکیں۔ ہم نے اس حوالے سے ٹرمپ کے گزشتہ 4 ماہ میں جو صورتحال دیکھی ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ٹرمپ کئی مقامات پر جو ہے وہ بالکل بے بس بھی نظر آئے ہیں، اور وہ یو ٹرن لینے کے تو استاد ہیں، لیکن انہوں نے 4 مہینوں میں سپر یو ٹرنس جو ہیں وہ لیے ہیں، اور اپنی بات سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے قلعہ بازی جو ہے وہ کھائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے خطے اور دنیا کے بحرانوں کو حل کرنے میں ناکامی ایک بار پھر ان کی اصل حقیقت اور ان کے اس کھوکھلے دعوے کو عیاں کرتی ہے کہ امریکہ باقی دنیا سے کہیں زیادہ طاقتور اور بااثر ملک ہے، اور دیگر ممالک کے رویوں اور پالیسیوں کو بدلنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ عالمی سطح پر امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ اور طاقت کے زوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل اپنے مخالفین اور حتیٰ کہ اتحادی ممالک کو دھمکا کر واشنگٹن کی پالیسیوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی یہ حکمت عملی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔ سی این این نے مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ کی صدارت کے ابتدائی 4 ماہ میں انہوں نے تجارتی محصولات کی دھمکیاں دیں، کینیڈا اور گرین لینڈ کو الحاق کے حوالے سے خبردار کیا، اور عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کے پروگراموں کو ختم کرنے جیسے اقدامات کیے جو اس امر کا مظہر ہیں کہ اب دنیا کے دیگر ممالک بھی عالمی امور میں اپنی رائے اور اثر رکھنے لگے ہیں۔ چین، روس، اسرائیل، یورپ اور کینیڈا کے رہنما غالباً یہ سمجھ چکے ہیں کہ ٹرمپ اتنے طاقتور نہیں جتنا وہ خود کو سمجھتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ اب ممالک سمجھ چکے ہیں کہ ٹرمپ کی اگر کسی بات کا کو نہ بھی مانا جائے تو وہ اتنے ہماری پالیسیوں پر اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ویسے اسرائیل کے تعلق سے، لیکن یہ دونوں سکے کے ایک ہی رخ ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، ان کے اندر جو پالیسیوں کی یکسوئی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں یعنی کہ صہیونی ریاست جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور بغیر امریکی اجازت سے قاسم صہیونی حکومت جو ہے وہ حتیٰ کوئی بھی اقدام جو ہے وہ انجام دینے کے، تاکہ بعض رپورٹروں نے یہ بھی لکھا کہ غزہ پر جو بھی بم گرتا ہے وہ امریکہ کے گرین سگنل سے جو ہے نا وہ گرایا جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ہم نے جو ہے بوسوخ جو ہے وہ کیا ہے۔ در حقیقت تجارتی اور محصولاتی محاذ پر جو ٹیرف کا جو معاملہ تھا، ٹرمپ کے اقدامات نہ صرف مطلوبہ نتائج نہ دے سکے بلکہ امریکہ کے بڑے تجارتی شراکت داروں خصوصاً چین اور یورپی یونین کی سخت اور دو ٹوک مزاحمت کا سامنا بھی ان کو جو ہے کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں امریکہ ایک کمزور اور دفاعی پوزیشن میں جو ہے وہ آ گیا۔ سی این این کے مطابق ٹرمپ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ کو تجارتی جنگ میں اپنے مفادات کے مطابق پالیسیاں بدلنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن انہوں نے چینی پالیسیوں کو صحیح طور پر نہ سمجھا اور سنگین غلطی کی۔ اب امریکی حکام کھلے عام چین کی جانب سے تجارتی کشیدگی کم کرنے کے وعدوں پر عمل نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یورپ کے ساتھ تجارتی جنگ میں بھی صدر ٹرمپ کی جو ہے وہ پسپائی سب پر آیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور کھوکھلا وعدہ یوکرائن جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا تھا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس واپسی سے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ کو صرف 24 گھنٹے میں روک سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو یہ جنگ کبھی شروع بھی نہ ہوتی۔ تاہم حلف برداری کی تقریب کے 4 ماہ گزرنے کے باوجود یہ وعدہ اب بھی دور از قیاس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جنگ کی فوری روک تھام کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، بلکہ یوکرائن کو دی جانے والی امداد کی بندش اور یورپی اتحادیوں سے بڑھتے ہوئے فاصلے نے امریکہ کو ایک غیر فعال اور کمزور پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ روس کو کسی پائیدار امن معاہدے کے لیے راضی کرنے میں بھی جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے جنگ کے فوری خاتمے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور اگرچہ سیز فائر کی کوشش کی گئی لیکن مذاکراتی عمل نہایت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، اور روس صرف محدود اور وقتی نوعیت کے معاہدوں پر جو ہے وہ اکتفا کر رہا ہے۔ بس میں آخر میں غزہ کے حوالے سے یہ بات کرتا چلوں کہ غزہ کی جنگ کے حوالے سے بھی ٹرمپ کو واضح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور 20 جنوری 2025 کو اپنی صدارت کی تقریب حلف برداری سے قبل انہوں نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو ایک عارضی جنگ بندی پر آمادہ کیا، لیکن اس کے فوراً بعد امریکی اسلحہ اور گولہ بارود کی اسرائیل کو فراہمی کی اجازت دے کر انہوں نے اس جنگ کے تسلسل کا راستہ خود ہی ہموار کر دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ سکے کے ایک ہی جو ہے وہ رخ ہیں۔ اس وقت بھی ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بظاہر جنگ بندی کی لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں زیادہ تر اسرائیلی مفادات، خاص طور پر یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی بازیابی تک محدود دکھائی دیتی ہیں، اور حماس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کسی مستقل جنگ بندی کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی، جبکہ نتنیاہو بھی عالمی برادری کے جنگ بندی کے مطالبات کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ تمام حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ٹرمپ محض ایک طاقتور دکھائی دینے والے صدر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ سب ان کے احکامات مانیں، لیکن ان کا زبردستی اور دھونس پر مبنی نظریہ، جسے وہ طاقت کے ذریعے امن کہتے ہیں، امریکہ کی نرم طاقت کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے، اور عالمی سطح پر ان کی شخصیت کو ایک ناپسندیدہ اور منفی کردار کے طور پر پیش کیا ہے اس تمام سیناریوں نے۔ بہرحال باتیں تو اور بھی تھیں، لیکن وقت کی تنگی کے سبب ہم گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ حسین تخوی صاحب، آپ نے ٹرمپ کی 4 ماہ کے دور حکومت کے حالات کو بڑے ہی پیارے انداز سے سامعین کے سامنے پیش کیا، جائزہ لیا، ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سامعین گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔
عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اللہ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں, اعزاء اور اقربا کی جو محبت خلق کی ہے اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے. چنانچہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر السلام, جن کی آج شب شہادت ہے اور اسی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں, امام علیہ السلام فرماتے ہیں, صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ, اموال کو زیادہ, بلاؤں کو دور, حساب کو آسان اور موت میں تاخیر ڈالتا ہے. جلدی ثواب ملنے کے اعتبار سے بہترین اعتراض صلہ رحم ہے. کچھ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن صلہ رحم کی وجہ سے ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ سکون سے رہتے ہیں. تو سامعین, لیجیے آئیے اب سماعت فرمائیے حج بیت اللہ کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام سرزمین وحی.
سرزمین وحی,
سامعین حج کی مناسبت سے ایک اور خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں عباس سید. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
لبیک اللہم لبیک,
لبیک اللہم لبیک,
لبیک لا شریک لک لبیک,
لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد
والنعمة لك والملك,
والنعمة لك والملك.
حج کا موسم ہے خدا کے حضور عبادت اور اس کے راستے میں حرکت کرنے کا موسم. وہ لوگ جو روحانیت اور معنویت کے قائل ہیں وہ حج کے عظیم و شان اجتماع میں مختلف ممالک اور علاقوں سے آئے ہوئے مختلف شکلوں اور رنگوں کے انسانوں کو دیکھ کر مہر و محبت اور صفا و پاکیزگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ وادی امن الہی اور خدائی پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے. جو بھی اس وادی میں داخل ہوتا ہے خوف, رنج, تکالیف اور مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے. کعبہ عشق و ایمان کا مرکز ہے. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ اس وادی کو محفوظ پناہ گاہ بنا دے اور اس کی اولاد کو بت پرستی سے نجات دلا دے, اس وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہ گھر تمام توحید پرستوں کے باہمی رابطے کا مرکز و محور اور تجلی گائے عشق و ایمان ٹھہرے گا۔ ذی‌الحجہ کے ایام میں توحید پرست کمال عشق کی تلاش میں خانہ خدا یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اسلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو تمام قومی، نسلی، لسانی اور مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی دعوت دیتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان قرآن مجید کو مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہیں اور اسے حق کا تقرب حاصل کرنے، نیز معنویت و روحانیت میں اضافے کا وسیلہ سمجھتے ہوئے اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں حج کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حج حقیقت میں اسلامی اتحاد و وحدت کا عظیم مظہر ہے۔
فی اطہر ارض قلبی قطاف ولبا اللہ ونسیت متاعب دربی فی مکہ ای واللہ فی مکہ ای واللہ ابصرت الکعبۃ اغلا بيت زكاه الله وآياد تدعو المولى فمضيت لأدعو الله فمضيت لأدعو الله في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى
سامعین، آج ہم آپ کو امریکہ کے ایک نو مسلم علی مولینا کے تاثرات سے آشنا کراتے ہیں جو حج کے روحانی اور نورانی سفر کو اپنے لیے باعث افتخار قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس سفر کے دوران اسلام کے اتحاد و وحدت اور مسلمانوں کے درمیان موجود باہمی مساوات اور برابری کا نزدیک سے مشاہدہ کیا اور اسلام کی حقیقت کا ادراک کیا۔ وہ اپنے اس سفر کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، حج میرے لیے ایک یادگار سفر تھا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف رنگوں اور نسلوں کے لاکھوں افراد ایک ہستی کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان افراد کے اندر عبادت سے عشق و جذبہ میرے لیے حیرتناک تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں۔ بعض مسلمان عربی لہجے میں میری شہریت کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور جب میں یہ کہتا کہ میں امریکی ہوں تو امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان موجود اختلافات اور دوریوں کا ذکر کرتے۔ میں ان سے کہتا، جس مقصد اور نیت سے آپ مکہ مکرمہ آئے ہیں میری نیت اور مقصد بھی یہی ہے۔ لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا کہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں تو بڑی محبت اور مہربانی سے مجھے ملتے۔ مکہ میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہ تھی، سب برابر اور مساوی تھے اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ حج کے مختلف مراسم غیر مسلم افراد کے لیے انسانیت، باہم ہونے، سالمیت، اتحاد اور تحمل و برداشت کا پیغام دیتے ہیں۔
دینش وایانی ایک نو مسلم امریکی شہری ہے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ خداوند عالم نے مجھ پر لطف و عنایت کی اور مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ دینش اسلام قبول کرنے کے بعد حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں آتا ہے۔ حج کے عظیم مراسم، مسلمانوں کی شکوہ و عظمت، مسلمانوں کا عبادت سے عشق و رغبت اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد و وحدت نے اس کے اسلامی عقائد کو مزید مستحکم و مضبوط بنا دیا۔ وہ اپنے تاثرات میں لکھتے ہیں، انسانوں کا ایک عظیم اجتماع افق کی جانب رواں دواں ہے۔ میری نبض تیزی سے چل رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری دنیا میں ایک سادہ سا سیاہ رنگ کا مکان یعنی کعبہ ہے جو مجھے تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے میری آنکھیں کعبۃ اللہ پر جم گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، یعنی خدا کے گھر کے سامنے۔ میرے حج کا آغاز ہو چکا تھا۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر الله واتوب اليه.
حج اسلامی شعائر میں ایک پرشکوہ ترین شعار ہے اور پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کے اجتماع کا ایک متاثر کن مظہر ہے جو مکہ مکرمہ کے گرد جمع ہوئے ہیں. حج کے احکام میں سے ہر ایک کا فلسفہ اور مفہوم ہے, اور حج کے تمام احکامات کے پیچھے الہی اسرار و رموز پوشیدہ ہیں. تاہم ان سب کا انتہائی ہدف انسان اور معاشرے کی تربیت ہے. احرام پہننے سے لے کر طواف, صفا و مروہ کی سائی, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز, حتیٰ تمام مناسک کا بنیادی ہدف تربیت اور انسانی روح کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے. نو مسلم دینش وایانی نے بھی حج کے اعمال کو بجا لا کر فلسفہ حج کے بعض گوشوں سے آشنائی حاصل کی ہے. ان کا کہنا ہے, میں اور حج پر آئے ہوئے تمام افراد نے سفید کپڑے کے دو ٹکڑوں پر مشتمل احرام پہنا ہوا تھا. یہ احرام تمام مسلمانوں کو, چاہے وہ غریب ہو یا امیر, ایک کر دیتا ہے. قیامت کے اس دن کی مانند جب تمام امیر, غریب, فقیر اور غنی سب خداوند عالم کے نزدیک مساوی اور برابر ہوں گے.
دینش وایانی کہتے ہیں, حج کے موقع پر مجھ پر ایران کے عظیم مفسر علامہ طباطبائی کے یہ الفاظ مزید واضح اور روشن ہوئے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں, حج اپنے تمام مفاہیم میں حج ہے. حقیقت میں حج مطلق ہدایت ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت و ہدایت. خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد فرماتا ہے, لوگوں کے لیے اولین گھر جو قرار دیا گیا وہ سرزمین مکہ پر ہے. وہ سرزمین تمام جہانوں کے لیے باعث برکت و ہدایت.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت. تجھ پہ جان ہر ایک نے واری, دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد, تیری زمین پر ہر سو بے حد, رحمت کے چشمے ہیں جاری, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. ہر ایک دل